پیر 21 نومبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ الزام ہے کہ میانمار کی ریاست راکھن میں فوج نے منصوبہ بندی کے ساتھ ہزاروں روہنگا مسلمانوں کے گھر تباہ کیے اور وہ جان بچا کر بنگلہ دیش بھاگے۔ صافی نے کہا،
ان کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ روہنگیا خود چلے آ رہے ہیں، کوئی قسم کے آپریشن نہیں ہے، لیکن جو روہنگیا وہاں سے آتے ہیں وہ تو ظلم کے جو سٹوریز بتاتے ہیں وہ تو بے خوفناک ہے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عابد حسین سے خبریں سنیے۔ انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ کے مطابق میانمار میں اقلیت روہنگیا مسلمانوں کے 1200 گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ رکھائن ریاست میں سیکیورٹی آپریشن میں مصروف میانمار کی فوج نے اس کی تردید کی ہے۔ تفصیل سنیے آصف فاروقی سے۔
ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے جاری کی گئی سیٹلائٹ تصویروں میں 10 سے 18 نومبر کے درمیان مسمار کیے گئے 820 مکان دیکھے جا سکتے ہیں۔ تاہم اطلاعات کے مطابق فوج کے ایکشن کے باعث ہزاروں روہنگین مسلمان رکھائن چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تشدد کی تازہ لہر کے بعد سے 30,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق رکھائن میں گزشتہ 6 ہفتے کی کشیدگی کے دوران سیکیورٹی فورسز 70 افراد کو ہلاک جبکہ سینکڑوں کو گرفتار کر چکی ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ فوجی روہنگیان خواتین کی عصمت دری کر رہے ہیں اور ان کے گھروں کو لوٹ مار کے بعد آگ لگا رہے ہیں۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل کی ایک شیعہ مسجد باقر العلوم میں ایک خودکش حملہ آور کے حملے سے 27 لوگ ہلاک جبکہ 35 لوگ زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان طالبان نے کابل کے مغربی حصے میں واقع اس مسجد پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ اس حملے میں کون ملوث ہے۔ خیال رہے کہ افغانستان میں پچھلے کئی مہینوں سے شیعہ برادری کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس سال جولائی میں ایک شیعہ احتجاج پر حملہ کیا تھا جس میں 80 لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ اکتوبر کے مہینے میں بھی شیعہ برادری پر 2 اور حملے کیے گئے جن کی ذمہ داری اسی تنظیم نے قبول کی۔ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ملازمت کی مدت ختم ہونے سے پہلے الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ 3 سال تک فوج کی سربراہی کرنے والے جنرل راحیل شریف 28 نومبر کو اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ مزید تفصیل سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جنرل راحیل شریف نے لاہور گیریجن میں فوج اور رینجرز کے اہلکاروں اور افسران سے آج الوداعی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ جنرل راحیل شریف نے 29 نومبر 2013 کو بری فوج کے سربراہ کا عہدہ سنبھالا تھا۔ حالیہ دنوں میں جنرل راحیل شریف کی مدت ملازمت میں توسیع یا فوج کے نئے سربراہ کے حوالے سے چمگوئیاں کی جا رہی تھیں، لیکن اس پیغام کے بعد ساری توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ آئندہ فوج کی سربراہی کون سنبھالے گا۔ سینیئرٹی لسٹ کے مطابق سب سے پہلا نام لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات کا ہے، اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم، پھر لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال رمدے اور آخر میں لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں۔
امدادی کارکنان نے انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے ضلع کانپور میں اتوار کی صبح ہونے والے مسافر ٹرین کے ملبے سے زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کی تلاش ختم کر دی ہے۔ حکام نے اب اس حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تفصیل سنیے فرج جاوید سے۔
اتوار کو ہونے والے ٹرین حادثے میں امدادی کارروائیاں کرنے والوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے اور کئی زخمیوں کی حالت انتہائی نازک ہے۔ ذرائع کے مطابق اب تک ہلاکتوں کی تعداد 142 ہو گئی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد 150 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ اس حادثے میں پٹنہ اندور انٹرسٹی ٹرین کے 14 ڈبے پٹری سے اتر گئے تھے۔ ٹرین اندور سے پٹنہ جا رہی تھی جب صبح 3 بجے کے قریب پوکھرایا میں یہ حادثہ پیش آیا۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ وہ ایک شہری ہونے کے ناطے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں گے۔ تفصیل سنیے نوشین عباس سے۔
امریکی صدر باراک اوباما نے پیرو کی دارالحکومت لیما میں ایک خطاب کے دوران کہا ہے اگر ان کو ایسا لگا کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی اقداروں کو خطرہ پہنچائیں گے تو وہ بحیثیت ایک شہری اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ اوباما نے مزید کہا کہ ایک امریکی ہونے کے ناطے وہ اپنے ملک کا بے حد خیال کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ روایتی طور پر سابق صدر عہدہ چھوڑنے کے بعد سیاسی منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں۔
فرانس کے سابق صدر نکولس سارکوزی صدارتی امیدوار کی ریس سے باہر ہو گئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے سیاست کو خیر باد کرنے کا اشارہ بھی دیا ہے۔ اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے فرانسسوا فلن کی حمایت کا اعلان کیا۔ اپنے خطاب میں سارکوزی نے کہا کہ انہیں کوئی دکھ نہیں اور وہ اپنے ملک کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ اتوار کو ہونے والے انتخاب میں 40 لاکھ افراد نے ووٹ دیا۔ نکولس سارکوزی کو 2012 میں صدارتی انتخاب میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جبکہ 2007 سے 2012 تک وہ فرانس کے صدر رہے تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں گے جاپان کی کمپنی پیناسونک نے $60 million ایک ایسے روبوٹ کے لیے سرو کر دیے جو کہ کپڑے طے کر سکتا ہے. تفصیل سنیے شمائلہ جعفری سے.
جاپانی اسٹارٹ اپ 7Dreams نے لاؤنڈرائڈ نامی روبوٹ پر کام کرتے ہوئے 10 سال لگا دیے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ روبوٹ صرف 10 منٹ میں ایک قمیض طے کر سکتا ہے.
خبروں کا خلاصہ یہاں پہ ختم ہوا, لیکن ہمارا ریڈیو پروگرام سیربین ابھی جاری ہے. جو آپ
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل لاہل نے الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اگلا آرمی چیف کون ہے؟ صورتحال کا ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے, لیکن ذرا دیر بعد. پہلے سیربین کا بڑا موضوع. خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ میانمار میں اقلیتی روہنگیا مسلمانوں کے 1200 گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے. میانمار کی راکھائن نامی ریاست میں سیکیورٹی آپریشن میں مصروف میانمار کی فوج نے اس کی تردید کی ہے. روہنگیا مسلمانوں کو دنیا کی سب سے مظلوم اقلیت تصور کیا جاتا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ جعفری کی زبانی.
ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے جاری کی گئی سیٹلائٹ تصویروں میں 10 سے 18 نومبر کے درمیان مسمار کیے گئے 820 مکان دیکھے جا سکتے ہیں. بی بی سی اپنے طور پر ان تصاویر اور راکھائن میں ہونے والے نقصان کی وسعت کی تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں غیر ملکی صحافیوں کے داخلے پر پابندی ہے. تاہم اطلاعات کے مطابق فوج کے مظالم کے باعث ہزاروں روہنگیا مسلمان راکھائن چھوڑ کر جا چکے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تشدد کی تازہ لہر کے بعد سے 30,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. ان میں سے آدھی تعداد صرف 2 روز کے دوران علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئی جب میانمار کی فوج نے گن شپ ہیلی کاپٹروں سے علاقے میں کارروائی کی. خبر رساں اداروں کے مطابق راکھائن میں گزشتہ 6 ہفتے کی کشیدگی کے دوران سیکیورٹی فورسز 70 افراد کو ہلاک جبکہ سینکڑوں کو گرفتار کر چکی ہیں. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ فوجی روہنگیا خواتین کی عصمت دری کر رہے ہیں اور ان کے گھروں کو لوٹ مار کے بعد آگ لگا رہے ہیں. میانمار کے حکام کا دعویٰ ہے کہ روہنگیا مسلمان عالمی توجہ اور ہمدردی حاصل کرنے کے لیے خود اپنے مکانوں کو آگ لگا رہے ہیں. ہیومن رائٹس واچ نے اس سے پہلے 13 نومبر کو 3 دیہات میں تباہ کیے جانے والے 430 مکانوں کی تصاویر جاری کی تھیں. تاہم میانمار کے صدارتی ترجمان نے اس رپورٹ کو مبالغہ آرائی قرار دیا تھا اور اس تشدد کی تفصیلی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی مبصرین کو علاقے تک جانے کی رسائی دینے سے انکار کر دیا تھا. فوج اور ریاست کے مظالم سے بچ کر ہزاروں روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کے بعد بنگلہ دیش نے اپنی سرحدوں کی سیکیورٹی مزید بڑھا دی ہے. میانمار کی حکمران نوبیل امن انعام یافتہ آنگ سان سوچی نے اپنی حکومت پر لگائے جانے والے الزامات کو دہشت گردوں کی جانب سے چلائی گئی گمراہ کن مہم کا حصہ قرار دیا ہے, جبکہ ساتھ ہی ساتھ حکومت کی جانب سے علاقے میں ہونے والے واقعات کی تصدیق کی تمام آزادانہ کوششوں میں رکاوٹ بھی ڈالی جا رہی ہے. ہیومن رائٹس واچ کے براڈ ایڈمز نے میانمار کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوجی حکومت کی طرز پر دوسروں پر الزام عائد کرنے اور خود پر لگائے جانے والے الزامات کی تردید کرنے کے بجائے حقائق کو دیکھنے کی کوشش کرے اور مذہب اور نسل سے قطع نظر میانمار میں رہنے والے تمام لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کرے. ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت کچھ چھپانا نہیں چاہتی تو اسے صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو علاقے میں رسائی دینے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. راکھائن میں سلمان نامی ایک روہنگیا مسلمان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک خاتون اور ایک مرد کی لاشوں کی تدفین کی ہے جنہیں ہفتے کے روز فوجیوں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. سلمان نے بتایا کہ جب ہفتے کی شام فوجی ان کے گاؤں میں داخل ہوئے تو اکثر مرد گرفتاری اور تشدد کے خوف سے وہاں سے فرار ہو گئے تھے. فوجیوں نے آتے ہی فائرنگ شروع کر دی تھی جس سے ایک خاتون اور مرد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے. جبکہ شمالی راکھائن میں کام کرنے والے انسانی حقوق کے کارکن کرس لیوا نے بتایا کہ فوج کے ڈر سے گاؤں چھوڑ کر بھاگنے کے دوران دریا میں ڈوب کر 2 بچے ہلاک ہو گئے تھے. میانمار کی حکومت نے گزشتہ ماہ اس وقت راکھائن ریاست میں سیکیورٹی آپریشن شروع کیا تھا جب موانگڈو علاقے میں ہونے والے حملوں میں 9 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ کچھ حکام نے ان حملوں کا ذمہ دار روہنگیا مسلمانوں کو ٹھہرایا تھا، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے موانگڈو کی ناکہ بندی کر کے علاقے میں ایک وسیع فوجی آپریشن شروع کیا تھا۔ بدھ اکثریتی ریاست راکھائن میں بسنے والے روہنگیا مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10 لاکھ ہے۔ انہیں میانمار میں بنگلہ دیش سے آئے غیر قانونی تارکین وطن سمجھا جاتا ہے، اور کئی نسلوں سے یہاں آباد ہونے کے باوجود میانمار کی حکومت نے انہیں شہریت اور شہری حقوق نہیں دیے۔ 2012 میں بھی راکھائن میں اٹھنے والی تشدد کی لہر میں لگ بھگ 1 لاکھ روہنگیا بے گھر ہوئے تھے، جن کی اکثریت ابھی بھی عارضی کیمپوں میں مقیم ہے۔
روہنگیا مسلمانوں کی بابت یہ ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ تھا جو آپ نے شمائلہ جعفری سے سنا۔ میانمار میں راکھائن اسٹیٹ کے لوگوں کے گھروں کی منصوبہ بندی کے تحت تباہی اور ان گھروں کے اکثریتی مکینوں روہنگیا مسلمانوں کے معاملے کو، کہ جو بنگلہ دیش جان بچا کر بھاگے ہیں، میں نے بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ڈھاکہ میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سیف الہدا سے بات کی۔ جاننا چاہا کہ دنیا میں ظلم و استبداد کے شکار گروہوں میں مبینہ طور پر سب سے زیادہ ستائے ہوئے روہنگیا لوگ ہیں، تو ان کی خطے میں تاریخ ہے کیا؟
ویسے تو روہنگیا کے بارے میں کوئی کلیئر ہسٹری نہیں ہے، لیکن زیادہ تر کا کہنا یہ ہے کہ میانمار کا جو ابھی آراکان سٹیٹ ہے، وہ عرب پریچرز اور مرچنٹس لوگ کوئی بڑا تحفہ دے کے بدھسٹ راجا سے یہ لے لیے تھے۔ اس کے بعد 300 سال تک آراکان یہ ایک سوورن سٹیٹ رہ چکا ہے۔ 17th century میں بنگال کے ساتھ بھی کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا، جس کے وجہ سے وہاں یعنی کہ بنگال سے کچھ لوگ وہاں جا کر بسے۔ تو بولا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ یہ جو آراکان سٹیٹ ہے، اس میں 80% وہاں کے اوریجنل لوگ ہیں اور 20% سیٹلرز جو کہ روہنگیا کہلاتے ہیں۔ ارلی 1980s میں دیکھا گیا کہ یہ میانمار کے جو ملٹری جانتا ہے، ان کے ظلم کے وجہ سے روہنگیا بڑی تعداد میں بنگلہ دیش میں گھسنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے آج تک کم یا زیادہ یہ روہنگیا ایکسوڈس جاری ہے۔ کچھ لوگ تو کیمپ میں رہے جو کہ یو این ایچ سی آر چلاتی ہے،
ٹھیک ہے،
اور کچھ لوگ وہاں کے لوکلز کے ساتھ مکس ہو گئے ہیں، لوکلز میں شادی وغیرہ بھی ہوا ہے، بہت کوئی تو بنگلہ دیشی پاسپورٹس بھی لے لیے ہیں۔ تو یہ ہے فی الحال کا پکچر۔
اچھا، لیکن کافی عشروں سے روہنجا مسلمانوں کا برما سے نکالا یا انخلا کا سلسلہ جاری ہے بنگلہ دیش کی جانب اور پاکستان میں کراچی کی جانب، یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا؟
ارلی 80s میں شروعات، یہ جو آراکان سٹیٹ ہے، یہ آراکان سٹیٹ بنگلہ دیش سے بھی اور میانمار کے مین لینڈ سے بھی بہت الگ ہے۔ یہ ٹیرین ڈفرینٹ ٹیرین ہے، ہلی ٹیرین ہے، اور یہاں آپ ایزیلی جا بھی نہیں سکتے ہیں، وہاں سے آنا بھی بہت مشکل ہے یہ آراکان جو سٹیٹ ہے۔ تو یہاں پہلے جنتا اتنا اندر اس طرف آئی نہیں تھی، اس لیے شروع میں ان لوگ کوئی پرابلم نہیں تھا روہنگیا کا، لیکن بعد میں جب وہ ملٹری جنتا اندر گھستی گئی تو ان کو پوش بیک کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو بدھسٹ سٹیٹ ہے، یہ دیکھا کہ مسلمان لوگ کو یہاں رہنے ہی نہیں دینا تھا، تو جتنا پوش کرتا گیا وہ لوگ بھی وہاں سے روہنگیا بس بنگلہ دیش میں، بنگلہ دیش اور یہ آراکان سٹیٹ کے بیچ میں ایک دریا ہے جو ناف ریور کہلاتا ہے، ناف، بس یہ ناف کراس کر، ناف از دا بارڈر۔ سو آدھا میں تو میانمار کے فشر مین مچھلی پکڑتے ہیں اور آدھا میں بنگلہ دیشی فشر مین رہتے ہیں، تو آنا جانا بہت ایزی ہے۔ یہ
ٹھیک ہے، تو جو برما کی حکومت کی پالیسی ہے، آفیشیل پالیسی کیا ہے ان روہنگا کے بارے میں؟
یہ تو جب بھی بنگلہ دیش کے ساتھ میٹنگ ہوا ہے اس روہنگا کے ایشو میں، ان لوگ کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ ایسا کوئی دباؤ نہیں ہے، یہ روہنگا خود چلے آ رہے ہیں، کوئی قسم کے آپریشن نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ روہنگا وہاں سے آتے ہیں، وہ تو ظلم کے جو سٹوریز بتاتے ہیں وہ تو بہت ہی خوفناک ہے۔
تو خود بنگلہ دیش کی ان روہنگا مسلمانوں کے سلسلے میں کیا پالیسی ہے؟
ویسے آفیشیل کوئی پالیسی نہیں ہے، ویسے یو این ایچ سی آر جو دو کیمپ وہاں ہے اکھیا پروونس میں کاکس بازار کے قریب، وہاں دو بڑا بڑا کیمپ یہ یون ایچ آر اور بنگلہ دیش گورنمنٹ نے مل کے بنایا, وہاں ان کو سیٹل کرایا گیا. لیکن وہ سیٹلمنٹ کے باہر بھی بہت زیادہ تر روہنگیا باہر ہی چلے آئے, لیکن کیمپ ابھی بھی ہے.
تو ان کی کتنی تعداد ہوگی؟
جب ان لوگ آنا شروع کیے تھے تو ہزاروں میں تھے, ابھی لاکھوں میں ہیں.
روہنگیا مسلمانوں کی بابت یہ تھے ڈھاکہ سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سیف الہدا. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں شیعہ مسلک کی مسجد میں خودکش دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 27 افراد کی جان گئی, 40 سے زیادہ زخمی ہوئے. حکام کہتے ہیں کہ کابل کی باقر العلوم مسجد میں خودکش دھماکے کے وقت مسجد میں بڑی تعداد میں عبادت گزار موجود تھے, اور خودکش حملہ آور نے مسجد کے اندر عبادت گزاروں کے درمیان خود کو دھماکے سے اڑایا. ابھی تک کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. تفصیل کابل میں بی بی سی کے نامہ نگار سید انور کی رپورٹ میں, جو سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
کابل میں ایک مسجد کے اندر خودکش حملے کے 2 گھنٹے بعد بھی ایمبولینس اس واقعے کے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے میں مصروف تھے. آج دوپہر 12 بجے کے بعد ایک خودکش حملہ آور اس وقت مسجد کے اندر داخل ہوا جب علاقے کے لوگ مذہبی 40 مراسم میں شریک ہونے کے لیے جمع ہوئے تھے. کابل پولیس کے ترجمان بصیر مجاہد نے بی بی سی کو بتایا کہ اس حملے میں عورتوں اور بچوں سمیت متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. گزشتہ روز 40 کا پہلا دن تھا اور سیکیورٹی فورسز شہر میں سخت سیکیورٹی قائم کیے تھے, کوئی حادثہ بھی پیش نہیں آیا. لیکن آج علاقے کے لوگ کابل کے ڈسٹرکٹ 6 میں سیکیورٹی فورسز کو آگاہ کیے بغیر ایک نظر کا پروگرام بنایا تھا. افغانستان کے دشمنوں نے اس حالت سے فائدہ اٹھایا اور ایک خودکش حملہ آور مسجد کے اندر داخل ہوا, اور اس حملے میں 27 افراد شہید ہوئے ہیں اور 35 دیگر زخمی ہوئے ہیں. پولیس ترجمان کے اس بیان کے چند گھنٹے بعد افغانستان کے وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ زخمیوں کی تعداد 40 سے بڑھ گیا ہے. سلمان فیروزی ایک عینی شاہد نے بی بی سی کو بتایا کہ خودکش حملے کے بعد سینکڑوں عام شہری مسجد کے زمین پر پڑے ہوئے تھے.
میں سلمان فیروزی ہستم, یک از شاہدہ یعنی و یک از مسلمین بودم در داخل مدرسہ برای حساب مراسم 40 حسینی آمده بودیم.
میں 40 حسینی کے مراسم میں شرکت کرنے کے لیے مسجد آیا تھا. پہلی منزل میں ہم تھے اور دوسرے منزل میں خواتین اور بچے موجود تھے. 12:10 میں خودکش حملہ ہوا. حملے کے بعد سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے. حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز علاقے میں پہنچ گئے اور جائے وقوع میں تحقیقات شروع کی. انہیں خودکش حملے کی کچھ شواہد بھی مل چکی ہے.
سرنخوں از انتحار از شخص انفجار کنندہ سرنخ پیدا کردن.
ابھی تک اس حملے کی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کیا ہے, تاہم طالبان نے کہا ہے کہ مسجد کے اندر اس حملے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. گزشتہ چند مہینوں میں یہ تیسرا بار ہے کہ شیعہ کمیونٹی کے مذہبی مراسم اور جلسے پر حملہ ہوا ہے. اس سے پہلے 2 حملے کی ذمہ داری دولت اسلامیہ نامی شدت پسند گروہ نے قبول کی ہے. افغانستان میں قومی اتحاد حکومت کے رہنماؤں, افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر اور امریکی سفارت نے اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. سعید انور, بی بی سی, کابل.
بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع کانپور میں اتوار کی صبح ہونے والے ریل گاڑی کے حادثے میں ہلاک شدگان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. زخمیوں میں سے متعدد کی حالت نازک ہے. بظاہر حکام کی ملبے سے زندہ بچ نکلنے والوں سے متعلق امید اب کھا گیا دم توڑ رہی ہے. تازہ صورتحال جاننے کے لیے میں نے آپ سے ذرا دیر پہلے جائے حادثہ کے قریب موجود ہمارے نامہ نگار زبیر احمد سے بات کی.
تازہ یہ ہے کہ اب تک جو مرنے والوں کی تعداد 143 کے قریب ہو گئی ہے, یہ ہمیں حکام نے بتایا. اس کے علاوہ 180 کے قریب زخمی ہیں جن میں سے 50 سے اوپر ایسے ہیں جن کی حالت تھوڑی سی دگرگوں ہے. اور حکام کا یہ کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن جو ہو رہا تھا اس کو انہوں نے فی الحال روک دیا کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ملبے سے کوئی زندہ برآمد ہونے کی کسی کی امید نہیں ہے. حالانکہ وہ سرکاری طور پر اس کو ابھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کال آف کر دیا ہے ریسکیو کو, لیکن ٹیکنیکلی نہیں ہوا ہے, پریکٹیکلی ہو چکا ہے یہ. اور ملبہ صاف کیا جا رہا ہے اور ٹرینوں کے آمد رفت کا سلسلہ کل سے شروع ہو جائے گا ایسا کہہ رہے ہیں.
اچھا, جیسا کہ خود آپ نے بتایا زبیر احمد کہ 143 ہلاک شدگان ہیں, 180 زخمی ہیں, ان میں سے 50 کی حالت جو ہے خطرناک ناک ہے. آپ وہاں پر لوگوں سے مل رہے ہیں, لواحقین کا, زخمیوں کا, ان لوگوں کا کیا کہنا ہے, کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟
دیکھیے ظاہر ہے وہ بہت پریشان ہیں. میں کئی لوگوں سے ملا, ایک صاحب سے ملا جو پٹنہ سے آئے تھے بائی روڈ, کافی لمبا سفر کر کے اپنے بھائی کی تلاش میں. ان کے بھائی بھی اس ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ان کو ایک ہاتھ نظر آیا ملبے میں اور ایک انگوٹھی پہنے ہوئے ہاتھ, تو ان کو لگا کہ ان کے بھائی کی وہ لاش ہے, لیکن وہ کسی اور کی لاش نکلی. اسی طرح سے میں دو چھوٹے بچوں سے ملا ایک اسپتال میں, جن کے ماں باپ کون ہیں, کہاں ہیں, کیا وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, کیا وہ مارے گئے یا زندہ بچ گئے, کیا وہ کسی اسپتال میں زخمی, یہ کسی کو نہیں معلوم, لیکن اسپتال کے ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے تھے, وہ بھی کافی زخمی تھے. پھر ہم ایک ایسے شخص سے ملے, ینگ لڑکا تھا وہ, اس کی شادی ہو چکی تھی, اس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بھائی اور اس کی بھابھی کی موت ہو گئی اس حادثے میں, وہ سب ایک ساتھ سفر کر رہے تھے. پھر ایک اور نوجوان سے میں ملا جو کافی لکی نکلا, کیونکہ وہ جب حادثہ ہوا اس سے 3 گھنٹے پہلے کسی اور ڈبے میں جا کے بیٹھ گیا, کیونکہ کسی نے اس کو کہا کہ یہاں پہ میں بیٹھنا چاہتی ہوں تم ادھر بیٹھ جاؤ. وہ اپنے ماں باپ اور اپنے دوسرے رشتے داروں کے ساتھ بیٹھا تھا, وہ کسی اور ڈبے میں بیٹھ گیا, وہ تو بچ گیا لیکن باقی جو اس کے رشتے دار تھے ماں باپ سمیت وہ سب اس میں ہلاک ہو گئے. تو وہ اس کے لیے لکی اسکیپ تھا, لیکن وہ کہہ رہا میں زندہ رہ کے کیا کروں گا کہ ہمارے قریب کے لوگ ہی جب مر گئے. تو اس طرح کے کئی لوگوں سے ملا زخمیوں سے.
تو کیا ہوا, کیا ہے زبیر, یہ ریل گاڑی جا رہی تھی, اس نے پٹری بدلی ہے, یہ اتر گئی, کوئی چیز اس سے آ کر کے ٹکرائی ہے, کیا میں اب تک سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ کیوں ہوا کیوں؟
بہت سمپل سا ہے کہ یہ پٹری سے اتر گئی ٹرین, 14 ڈبے تھے ٹرین میں جو سارے کے سارے پٹری سے اتر گئے, کچھ ڈبے ایسے تھے, کچھ کیریجز ایسے تھے جو ایک دوسرے سے سمیشڈ اپ ہو گئے, بالکل ایک دوسرے سے ایسا ٹکرا ہے کہ چکنا چور ہو گئے, بالکل وہ لوہے کے جو بنے ہوتے ہیں ڈبے وہ بالکل ملبے لوہے کے ڈھیر جو لگے ہوئے تھے ملبے جیسے وہ ویسے ہو گئے تھے, پہچان بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوچ ہے جس میں مسافر سفر کرتے ہیں. تو بہت بری طرح سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ٹریکس بھی بالکل اکھڑ گئے ہیں کچھ کچھ جگہوں سے. اور جو حکام سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹریکس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, وہ بہت آسانی سے ٹھیک کر دیا جائے گا 1-2 گھنٹے میں, لیکن ٹرین جو ڈی ریل ہوئی اس سے کافی لوگوں کو نقصان ہوا اور کھچا کھچ ٹرین بھری ہوئی تھی, بہت ایسی ٹرین تھی جس میں کہ لوکل لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں, اس لیے کچھ بغیر ٹکٹ کے بھی سفر کر رہے ہوں گے ایسا لوگ کہہ رہے. تو ظاہر ہے ٹرین کافی لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور جب حادثہ کا شکار ہوئی تو اس میں لوگوں کی مزید لوگوں کی جانیں بھی گئی.
کانپور میں مسافر ریل گاڑی کے حادثے کے بعد کی تفصیل اور آنکھوں دیکھا حال بتا رہے تھے زبیر احمد. کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر پاک بھارت افواج کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ مسلسل جاری ہے. آج بھی گولہ باری کے نتیجے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں خاتون اور 2 بچوں سمیت 4 افراد ہلاک اور 17 افراد زخمی ہوئے. لائن آف کنٹرول کی صورتحال کے بارے میں مظفر آباد سے اورنگزیب جرال.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے آج صبح ایک بار پھر ضلع کوٹلی کے نکیال و کھوئی رٹا سیکٹرز, جبکہ ضلع راولاکوٹ کے بٹل سیکٹر اور ضلع بھیمر کے سمانی سیکٹر کے کئی دیہات پر گولہ باری شروع کی جو وقفے وقفے سے تاحال جاری ہے. ان کے مطابق اس گولہ باری کے نتیجے میں نکیال سیکٹر میں 1 خاتون سمیت 2 عام شہری ہلاک جبکہ 10 افراد زخمی ہوئے ہیں. مقامی حکام کے مطابق سمانی سیکٹر میں 2 بچے ہلاک جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. ان کے مطابق بٹل سیکٹر میں بھی مبینہ بھارتی فوج کی گولہ باری سے 4 افراد زخمی ہوئے ہیں. حکام کے مطابق لائن آف کنٹرول پر جاری کشیدگی کے باعث سرحدی علاقوں کے قریب واقع تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا ہے. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اب تک 37 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جن میں 27 عام شہری اور 10 فوجی اہلکار شامل ہیں, جبکہ 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں. لائن آف کنٹرول پر دونوں ممالک کی افواج کے درمیان گولہ باری کے نتیجے میں سرحدی علاقوں میں رہنے والے ہزاروں خاندان گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔
کشمیر لائن آف کنٹرول کی صورتحال کے بارے میں یہ تھے مظفر آباد سے اورنگزیب جرال۔ پاکستان آرمی چیف اپنی آخری الوداعی ملاقاتوں میں مصروف ہوئے ہیں۔ وہ 28 نومبر کو اپنی مدت خدمت سے سبکدوش ہوا چاہتے ہیں۔ نیا آرمی چیف کون ہے؟ اس وقت اٹکلیں ہیں، تجزیے ہیں، لیکن واقعتاً کیا ممکن ہے اور کیا ممکن نہیں ہے، اور جو بھی آیا اس کو کیسے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، اس کے لیے چیلنجز ہوں گے کیا؟ احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔
یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبد الرشید شکور کے ساتھ۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کو سلو اوور ریٹ کی پاداش میں ایک ٹیسٹ میچ کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان پر میچ فیس کا 40% جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ یہ معطلی ایک سال میں 2 مرتبہ سلو اوور ریٹ کی وجہ سے عمل میں آئی ہے۔ کرائسٹ چرچ کے ٹیسٹ میچ سے پہلے مصباح الحق اوول ٹیسٹ میں بھی سلو اوور ریٹ کی زد میں آئے تھے۔ بھارت نے انگلینڈ کو وشاکھاپٹنم میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں 246 رن سے شکست دے دی۔ انگلینڈ کو جیتنے کے لیے 405 رن کا ہدف ملا تھا، لیکن مہمان ٹیم دوسری اننگز میں صرف 158 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آج آخری دن انگلینڈ کی 8 وکٹیں اسکور میں صرف 71 رن کا اضافہ کر پائیں۔ ایلسٹر کک واحد بیٹسمین تھے جو نصف سینچری بنا سکے۔ روی چندرن اشوین اور جیانت یادیو نے 3-3 وکٹیں حاصل کی۔ بھارت کو 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ تیسرا ٹیسٹ میچ 26 نومبر سے موہالی میں کھیلا جائے گا۔
Championship point for third time on a second serve now. Serves down the center onto the forehand. Blasted long by Novak Djokovic. Murray has done it.
اینڈی مرے نے اے ٹی پی ورلڈ ٹور فائنلز کا پہلا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں انہوں نے نوویک جوکووچ کو 6-3 اور 6-4 سے شکست دی۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی اینڈی مرے نے سال 2016 کا اختتام عالمی نمبر 1 رینکنگ پر کیا ہے۔ نوویک جوکووچ جو یہ ٹورنامنٹ 5 مرتبہ جیت چکے ہیں، روجر فیڈرر کا 6 ٹائٹلز جیتنے کا ریکارڈ برابر نہ کر سکے۔ جنوبی افریقی کپتان ڈوپلیسی پر بال ٹیمپرنگ کے الزام کی سماعت آسٹریلیا کے خلاف جاری ٹیسٹ سیریز کے بعد ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 24 نومبر سے ایڈیلیڈ میں ہونے والا ٹیسٹ میچ کھیل پائیں گے۔ سماعت میں تاخیر کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ کرکٹ جنوبی افریقہ نے اس معاملے میں قانونی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ کی 15 رکنی ٹیم میں جیمی نیشم کی جگہ مچل سینٹنر کو شامل کیا ہے۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ نائی کی دکان سے چائے کی دکان تک، نائی کی دکان سے چائے کی دکان تک، یہ بھارت بیس پوری کی پوری سیریز ہے جس میں بھارت کے نوجوان مسلمانوں پہ جو بیتتی ہے اس کا احوال ہے۔ آن لائن پہ آپ پڑھ رہے ہوں گے، ٹی وی پہ بھی اس کا سلسلہ بی بی سی اردو میں جا رہا ہے۔ آج سنیے گا ریڈیو پر اس کی پہلی قسط، میرا خیال ہے پہلی ہے، لیکن سربین کا نصف آیا۔ اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ، اور خبروں کی ذمہ داری عابد حسین کی ہے۔
انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ کے مطابق میانمار میں اقلیتی روہنگیا مسلمانوں کے 1200 گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کی ایک شیعہ مسجد باقر العلوم میں خودکش حملے سے 27 لوگ ہلاک ہو گئے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامی نے ذمہ داری قبول کر لی۔ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ملازمت کی مدت ختم ہونے سے پہلے الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جنرل راحیل شریف 28 نومبر کو ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ امدادی کارکنان نے انڈیا کی ریاست اتر پردیش کا ضلع کانپور میں اتوار کی صبح ہونے مسافر ٹرین کے ملبے سے زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کی تلاش ختم کر دی ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ وہ ایک شہری ہونے کے ناطے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیارت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں گے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عابد حسین سے سنا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ سے دو افراد کی لاشیں ملی ہیں اور بدن پر تشدد کے واضح نشانات ہیں۔ ہلاک شدگان کا تعلق ضلع کیچ کے علاقے مند سے ہے۔ دوسری جانب قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے ایک ہفتے کے دوران کیچ سے ہی 60 افراد کو لاپتہ کرنے کا الزام عائد کیا، لیکن سرکاری حکام نے لوگوں کو لاپتہ کرنے کے اس الزام کو مسترد کیا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
دونوں افراد کی لاشیں ضلع کیچ کے علاقے مند سے برآمد کی گئیں۔ تربت میں انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا کہ انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ان ذرائع کا کہنا تھا کہ انہیں ہلاک کرنے کے لیے کلاشنکوف استعمال کی گئی۔ دونوں افراد کی شناخت ہوئی ہے جن کا تعلق ضلع کیچ کے علاقے مند سے تھا، تاحال انہیں ہلاک کرنے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے۔ ضلع کیچ کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہلے بھی تشدد زدہ لاشیں برآمد ہوتی رہی ہیں۔ دوسری جانب قوم پرست جماعت بلوچستان نیشنل موومنٹ نے ضلع کیچ سے ایک ہفتے کے دوران 60 افراد کو لاپتہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ مقامی میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق ان افراد کو کیچ میں دشت کے مختلف علاقوں سے سیکورٹی فورسز نے مبینہ طور پر حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا۔ بی این ایم کے بیان میں ان افراد کے نام بھی دیے گئے ہیں جنہیں پارٹی کے ترجمان کے مطابق ان آپریشنوں کے دوران لاپتہ کیا گیا۔ بیان میں میڈیا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ میڈیا کی جانب سے حقوق انسانی کی ہونے والی پامالیوں پر خاموشی سے ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ ضلع کیچ میں اس ماہ کے دوران سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں اور ان کے دوران کی جانے والی گرفتاریوں کے بارے میں میڈیا کو آگاہ کیا جاتا رہا ہے، لیکن ان میں گرفتاریوں کی تعداد 60 نہیں بتائی گئی۔ بی این ایم کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کے بارے میں جب حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے الزامات کو مسترد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکورٹی فورسز کی کارروائیاں قانون کے دائرے میں ہوتی ہیں۔ حکومت بلوچستان کے ترجمان نے بتایا کہ بعض تنظیمیں سیکورٹی فورسز کو بدنام کرنے کے لیے بے بنیاد پروپگنڈا کرتی رہتی ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں حکام کہتے ہیں کہ گزشتہ شام مسلح شدت پسندوں کے حملے میں زخمی ہونے والے لیویز فورس کے دو اہلکار دم توڑ گئے۔ مہمند ایجنسی میں کچھ عرصے سے سیکورٹی فورسز اور حکومتی حامی امن کمیٹیوں پر حملوں میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی۔
پولیٹیکل انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ حملہ اتوار کی شام مومند ایجنسی کے علاقے تحصیل صافی میں زیارت ماربل کے مقام پر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دو لیویز اہلکار مسعود شاہ اور ذاکر مقامی چیک پوسٹ پر ڈیوٹی دے رہے تھے کہ اس دوران موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے ان پر اندھادھن فائرنگ کر دی، جس سے دونوں اہلکار شدید زخمی ہو گئے، تاہم بعد میں ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ دیا۔ ادھر اس واقعے کی ذمہ داری کالدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار نے قبول کر لی ہے۔ مومند ایجنسی میں پچھلے چند ماہ کے دوران سیکورٹی فورسز، حکومتی حامیہ، قبائلی مشران اور امن کمیٹیوں کے رضاکاروں پر حملوں میں مسلسل تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ پولیٹیکل انتظامیہ اور مقامی ذرائع سے حاصل کی گئی معلومات کے مطابق اس عرصے کے دوران مختلف واقعات میں درجنوں افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد اس سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل امبار کے علاقے میں مسجد پر ہونے والے خودکش حملے میں کم سے کم 36 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت حکومتی حامی امن کمیٹیوں کے رضاکار اور عام شہری شامل تھے۔ اس کے علاوہ ایجنسی بھر میں ٹارگٹ کلنگ کے متعدد واقعات بھی پیش آئے ہیں، جس میں غیر سرکاری تنظیموں کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کی ذمہ داری قلعدم تنظیمیں وقتاً فوقتاً قبول کرتی رہی ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایجنسی بر میں بڑھتی ہوئی حملوں کے واقعات کے خوف کے باعث اب عام شہریوں نے دور افتادہ علاقوں کی طرف جانا چھوڑ دیا ہے۔ مقامی ذرائع کہتے ہیں کہ سیکورٹی اہلکار روزانہ ایجنسی کی کسی نہ کسی علاقے میں سڑک کے کنارے بم ناکارہ بناتے ہیں۔ واضح رہے کہ چند دن پہلے مومند ایجنسی میں پولیٹیکل انتظامیہ اور مقامی قبائل نے پنڈیالی اور صافی تحصیلوں میں کارروائی کرتے ہوئے مشتبہ شدت پسندوں کے متعدد مکانات کو مسمار کر دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے عسکریت پسندوں کے کئی مکانات کو تباہ کیا جا چکا ہے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور اب پاکستان کے سپہ سالار اعلیٰ جنرل راحیل شریف کا ذکر۔ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل نے مدت خدمت پوری ہونے سے پہلے الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ 3 سال قبل پاکستانی فوج کی کمان سنبھالنے والے جنرل راحیل شریف کی 3 سالہ مدت خدمت 28 نومبر کو پوری ہوا جاتی ہے۔ اسلام آباد سے جائزے کے ساتھ آصف فاروقی۔
جنرل راحیل شریف کی پاکستانی فوج کے مختلف شعبوں اور علاقوں میں تعینات اپنے ساتھیوں کے ساتھ الوداعی ملاقاتوں کے آغاز کا اعلان پاکستانی فوج کے ترجمان نے کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں بتایا کہ جنرل راحیل نے لاہور سے الوداعی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل باجوہ کے بیان کے مطابق جنرل راحیل نے لاہور گیریجن میں فوج اور رینجرز کے اہلکاروں اور افسران کی ایک بڑی تعداد سے ملاقات کی اور ان سے خطاب کیا۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جنرل راحیل نے اس موقع پر کہا کہ امن اور استحکام حاصل کرنا معمولی ہدف نہیں تھا، تاہم قربانیوں اور مشترکہ قومی عزم سے ہی کامیابیاں ملی ہیں۔ جنرل راحیل کی ریٹائرمنٹ اور مدت ملازمت میں مبینہ توسیع کئی ماہ سے پاکستانی میڈیا میں بحث کا موضوع تھی، اس کے باوجود کہ چند ماہ قبل جنرل باجوہ ہی نے ایک بیان میں صاف الفاظ میں کہا تھا کہ جنرل راحیل مدت ملازمت میں توسیع کے خواہش مند نہیں ہیں۔ یہ اعلان اس وقت تو میڈیا میں ہونے والی سرگوشیوں پر روک نہیں لگا سکا تھا، لیکن پاکستانی فوج کے ترجمان کے آج کے ٹویٹر پر جاری ہونے والے پیغام نے ان افواہوں کا رستہ روک دیا ہے۔ جنرل راحیل کے ساتھ ساتھ اسی دن ریٹائر ہونے والے مسلح فوج کے سربراہ یعنی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل راشد محمود نے بھی چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد زکاء اللہ سے الوداعی ملاقات کی۔ جنرل راشد محمود بھی جنرل راحیل کے ساتھ ہی مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر ہو رہے ہیں۔ حکومت نے ابھی تک ان دونوں افسروں کے جانشینوں کا اعلان نہیں کیا ہے، جبکہ بری اور مسلح فوج کے نئے سربراہان نے 29 نومبر کو اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
تو آصف فاروقی کی اس رپورٹ سے اندازہ آپ کو ہوا ہوگا کہ نئے پاکستانی آرمی چیف کی آمد کی دستک آ چکی ہے۔ موجودہ آرمی چیف نے بالآخر اپنی الوداعی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ ایسے میں میڈیا اور دانشوروں اور تجزیہ کاروں کا قبلہ اب کس طرف ہوگا، اور خود نئے آرمی چیف کے لیے فوری مسائل اور طویل المدتی چیلنج کون کون سے ہوں گے، اس پر میں نے عسکری امور اور پاکستانی سیاست پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایاز امیر سے بات کی کہ جو خود بھی فوجی رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، انہوں نے تو کہا تھا کہ میں سال کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ میں کوئی ایکسٹینشن وغیرہ کے چکر میں نہیں ہوتا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک ہمارا ملک میں ایسی فضا ہے اور ایک ہماری تاریخ ایسے رہی ہے کہ سازشی باتیں جو ہیں، گفتگو پھر وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہتے رہے پورا سال لیں گے، نہیں لیں گے، جیسا پھر حکومت مشکلات میں پھنسی، کوئی پیناما گیٹ کی، کچھ عمران خان کے وہ اسلام آباد بند کراؤ تحریک جو ہے کہ ہاں جی اس کے پیچھے ہاتھ ہے، اس کے پیچھے بس یہ کوئی ایکسٹینشن کا مسئلہ تو نہیں ہے، تو وہ بس ابھی دم توڑی، اور پھر جون جون 28-29 نومبر نزدیک آ رہا تھا، پھر وہ جو ہے کیا سرائیاں کوئی کم ہوتی گئیں، تھمی، اور آج جو ہے جو انہوں نے شروع کیا تو آج پھر ساری طرف یہی ہنگامہ ہے کہ ہاں جی وہ تو جا رہے ہیں۔
تو ایاز امیر صاحب، یہ تو ہو گئی مرئی یعنی دکھائی دینے والی صورتحال، غیر مرئی صورتحال کیا رہی ہوگی اندر؟ کیا واقعی وہ ایکسٹینشن کے خواہاں نہیں تھے؟ یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ خود آپ کا بھی تو فوج سے تعلق رہا ہے نا ابتدا میں بہت، تو کیا صورت کیا رہی تھی یا رہی ہوگی؟
میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کو پتا تھا جو ایکسپیرینس ان کے جو پیش رو تھے جنرل کیانی، ان کا کیا ہوا تھا۔ پہلا دور جو 3 سالہ دور تھا جنرل کیانی کا، اچھے بھلے، اور ان کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ بڑے یہ سوچنے والے جرنیل ہیں، اور سوات کی انہوں نے مہم بڑی کامیابی سے کی ہے، اور انہوں نے فوج کے لیے کام بھی کیا تھا، اور بڑا وہ پہلے 3 سال میں نیک نام بھی کمایا تھا۔ جو ہی وہ ایکسٹینشن انہوں نے 3 سالہ لی، ان کا وہ ساری جو ایک بنی ہوئی تھی، جو ان کا امیج بنا ہوا تھا، وہ سارا کا سارا دڑام سے گر گیا۔ تو ایک جنرل راحیل شریف کو یہ چیز پتا تھی کہ یہ ہوگا، اور پھر لکھا بھی جاتا رہا کہ جی یہ اب آپ نے اپنے آپ کو ستیاناس کرنا ہے تو ایکسٹینشن، تو ایکسٹینشن والی بات میرا خیال ہے یہ بالکل نہیں تھی۔
تو ایاز امیر کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ اندیا مل رہا ہے کہ نئے آرمی چیف کا فیصلہ ہو چکا ہے یا اب بھی ہونے کی تیاریاں ہیں؟ کیا ذرا یہ جو کھچڑی پک رہی ہے اس پہ روشنی ڈالیں۔
دیکھیے ظاہر ہے کہ کسی کو پتا نہیں ہے کیا وزیر اعظم اور جنرل راحیل شریف میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ کسی نام پہ کیا یہ ان میں انڈرسٹینڈنگ تھی کہ دیکھیے آپ نے اناؤنسمنٹ آخری وقت تک نہیں کرنی کیونکہ آپ تو بالکل تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں وہ پہلے بھی کر سکتے تھے دو ماہ پہلے کر سکتے تھے ڈیڑھ ماہ پہلے کر سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا کیا اس پہ اگریمنٹ ہوگی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا بسوق سے کوئی نہیں کہہ سکتا دو تین چار نام جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے وہ شاید انہیں کو پتا ہے یا ایک آدھ اور آدمی کو پتا ہوگا زیادہ یہ جو ہے کوئی بسوق سے نہیں کہہ سکتا
صحیح تو اعظم امیر صاحب سیاسی حکومت پہ نظر ڈالیں اس کے لیے پاناما لیکس عدالت میں معاملہ الجھا ہوا ہے ڈان کی خبر کے اوپر حلہ ہے خود آپ نے بھی اشارہ کیا فوج کے لیے فاٹا کے مسائل ہیں امن و امان کے مسائل ہیں ملک میں سلامتی داخلی اور ملک کے لیے سلامتی بیرونی ایسے میں جو بھی نیا آرمی چیف آتا ہے وہ کس قدر مؤثر طریقے سے اپنا کام کر سکے گا اس کے لیے چیلنجز کون سے ہوں گے وہ کرے گا کیا
دیکھیں نمبر ون جو چیلنج اس وقت ہے وہ ہے یہ جو انڈیا کے ساتھ کشیدہ تعلقات ہیں اور یہ بڑے ڈینجرس نوعیت کے ہیں کیونکہ لائن آف کنٹرول پہ اور ویسے جو ہے کوئی نہ کوئی آرٹلری کا گولہ باری کا وہ ایکسچینج ہوتا ہے لوگ مرتے ہیں یہ ایک ڈینجرس چیز ہے جو وہاں پہ سب سے پہلا چیلنج ایک آرمی چیف کو یہ ہوگا کہ وہاں پہ نظر کس طریقے سے مشرقی سرحد پہ رکھی جائے گی اور یہ ٹینشنز جو ہیں خامخواہ کے ایسکلیٹ نہ ہوں اب یہاں پہ کوئی کسی علاقے کے لیے ٹیریٹری کے لیے کوئی ہمارا ٹینشن اس سے نہیں ہے کشمیر کا تو مسئلہ پرانا ہے جب ہم ملک بنے تھے تو یہ تب سے چلا آ رہا ہے لیکن کوئی امیجیٹ نہیں ہے لیکن چیزیں ہوتی ہوتی یہ جو ہے تناؤ جو ہے بڑھ کے بہت ڈینجرس لیول پہ آیا ہوا ہے تو اسے سنبھالنے کی کوشش جو ہے نئے آرمی چیف کو جو ہے میرا خیال ہے پہلی فرصت میں کرنا پڑے گی اور پھر یہ آن گوئنگ چیزیں ہیں فوج جو ہے ڈپلوئڈ ہے فاٹا میں وہاں پہ یونٹس جو ہیں وہاں پہ تعینات ہیں کراچی کی صورتحال ایک آن گوئنگ ہے وہاں بھی رینجرز کی جو پریزنس ہے تو یہ چیزیں ہیں جو کہ اس پہ وہ کرنا پڑے گا پھر نیا آرمی چیف آتا ہے کچھ اسے وقت لگتا ہے اپنی کرسی پہ اپنے وہ جو پیر جمانے کے آیا وہ پرانی ٹیم سے چلتے ہیں یا ایک دم وہ اکھاڑ بچھاڑ کرتے ہیں مشرف جب آئے تھے انہوں نے آتے ہی چیف آف جنرل اسٹاف 10 کور کمانڈ یہ وہ تبدیلی شروع کر دی تھی راحیل شریف نے اتنا جلدی نہیں کیا تھا تو یہ دیکھنا ہے کہ جو نئے ہیں وہ کتنی دیر میں سنبھلتے ہیں لیکن یہ دو تین چیلنجز ضرور ہوں گے اور پھر وہ جو دیرینہ مسئلہ ہوتا ہے جو ہمارے سویلین حکومتیں ہیں پھر وہ خاص کر کے یہ جو پارٹی والی حکومت ہے یہ پھر شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ پڑتی ہے اور اس کے تعلقات فوجی سربراہ سے فوجی ادارے سے شاذ و ناذر ہی کبھی مثالی رہے ہوں یا اچھے رہے ہوں
پاکستان میں نئے آرمی چیف کی آمد سے قبل صورتحال اور چیلنجز پر یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایاز امیر بی بی سی نے اپنی نشریات میں شیم یا شرم کے عنوان سے نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ایسے واقعات کی تفصیل آ رہی ہے کہ جنہیں لوگ شرم سے تعبیر کرتے ہیں ڈوب مرنے کا مقام بتاتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے بعض لوگ جن پہ بیتی ہے انتہائی اقدام کر بیٹھتے ہیں جان دے دیتے ہیں اردن سے تعلق رکھنے والی سما ایک اسکول ٹیچر تھیں پہ ہی میں رکتا ہوں اس لیے کہانی ذرا دیر بعد سیربین میں آنے کو ہے اور ہاں 2500 سال پرانے ایک حنوط شدہ مگرمچھ نے اس وقت نیدرلینڈ کے ماہرین کو حیران کر دیا ہے نئی تحقیق کہتی ہے کہ اس کے اندر درجنوں حنوط شدہ مگرمچھ کے بچے بھی موجود تھے یہ تفصیل اب آ رہی ہے سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں
ہمارے نام نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد
ہمارے نام نگار
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے ریاض مسرور بی بی سی سری نگر
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جیلوں میں مسلمانوں کا تناسب ملک میں ان کی آبادی کی تناسب سے کہیں زیادہ ہے، یعنی جتنی آبادی ہے اس سے، اس کے تناسب سے جیلوں میں ان مسلمانوں کی آبادی کو ضرورت سے زیادہ ہے۔ محدود چند ریاستوں کو چھوڑ کر ملک کی تقریباً تمام ریاستوں کی جیلوں میں مسلمانوں کا تناسب تقریباً دو گنا ہے۔ اس زمین میں گجرات اور مہاراشٹر کی ریاستیں سب سے آگے ہیں۔ نائی کی دکان سے چائے کی دکان تک نامی سیریز بی بی سی اردو ڈاٹ کام اور بی بی سی اردو ٹی وی پہ تو جاری ہی ہے، آج ریڈیو پر اس سیریز میں جیلوں میں مسلمانوں کی کثیر تعداد پر بات کی گئی ہے۔ انڈیا کے معاشی دارالحکومت کہے جانے والے شہر ممبئی سے مرزا عبدالباقی کی رپورٹ۔
انڈیا میں مسلمانوں کا الزام ہے کہ جیل کی ان اونچی دیواروں کے پیچھے تعصب کی کچھ داستانیں چھپی ہوئی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار بھی اسی تصویر کی عکاسی کرتے ہیں۔ انڈیا کی مغربی ریاست مہاراشٹر میں ہر تین میں سے ایک قیدی مسلمان ہے، لیکن ریاست کی آبادی میں مسلمانوں کا حصہ صرف 11.5% ہے۔ یہی تصویر کم و بیش پورے ملک میں نظر آتی ہے، اور مسلمان نوجوان مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک منظم سوچ کار فرما ہے۔ تاہم اس مسئلے پر ممبئی میں قائم ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے پروفیسر وجے راگھون کا کہنا ہے کہ صرف 1% قیدی ہی دہشت گردی جیسے معاملوں میں جیلوں میں قید ہیں، جبکہ باقی قیدی عام جرائم کے لیے وہاں ہیں۔
کرائم ریکارڈز بیورو کی بات میں کر رہا تھا کہ جو پریزن اسٹیٹسٹکس آف انڈیا رپورٹ وہ نکالتی ہے، آپ اگر اس کو دیکھو گے کہ ان ٹرمز آف کمیونٹیز تو مسلمس، ایس سیز، ایس ٹیز اور او بی سیز، اگر آپ ان سب گروپس کو ملا لیتے ہو تو 80% کے اوپر جو پریزن کا پاپولیشن ہے وہ ان گروپس میں سے ہے، اور مسلمس، ایس سیز اور ایس ٹیز ڈیفینیٹلی اوور ریپرزینٹیڈ ہیں۔ مہاراشٹرا کا ایگزامپل لے لیجیے تو جنرل پاپولیشن میں قریب 11% ہے، لیکن پریزنز میں ان کا پرسنٹیج جو ہے 30-35% کے بیچ میں آتا ہے۔ دوسری بات جو امپورٹنٹ اس رپورٹ میں جو سامنے آیا فائنڈنگز میں، کہ لیس دین 1% جو ٹوٹل پریزن میں تھے وہ ویری سیریس ڈرگز، آرگنائز کرائم یا ٹیرر ریلیٹڈ کیسز میں اریسٹڈ تھے۔ اور یہ فائنڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ایک سماج میں ایک عام جو ایک مت جیسا پھیلا ہوا ہے کہ مسلمز زیادہ تر ٹیررسٹ وائلنس میں انوالوڈ ہیں، تو ڈیٹا کم سے کم وہ نہیں دکھا رہا ہے، کہ ڈیٹا دکھا رہا ہے کہ 99% جو پریزنز میں اندر ہیں وہ زیادہ تر اس طرح کے کرائمز میں ہیں جو ایک نارمل کرمنل افینڈر گروپ میں ہی پایا جاتا ہے۔
ممبئی میں ہم نے مسلم نوجوانوں سے اس مسئلے پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں اس میں حکومت کا تعصب ہے وہیں مسلمانوں کی غلطیاں بھی ہیں۔ ایک طالبہ صفیہ خاتون نے کہا،
کچھ تو تربیت کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، روزگار کی کمی ہے، خود انسانیت سے ہم گرتے جا رہے ہیں، دین سے دوری ہے، اور بہت سی چیزیں اس میں ملوث ہیں۔ حکومت کا تعصبی نظریہ ہے، حکومت کی جو سازش ہے اس میں یہ بھی شامل ہے، اور نہ صرف حکومت بلکہ میں تو یوں کہوں گی کہ دوسرے جو قوم کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ اوپر دکھانے کے لیے بھی مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں میڈیا بھی شامل ہے۔
ممبئی کے ایک نوجوان عباد الرحمان نے جیلوں میں مسلمانوں کے زیادہ تناسب کو غربت و افلاس کا نتیجہ بتایا۔
بہت غریبی ہے، کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے ہیں یا پھر چھوٹے جو جرم ہیں اس کے بدلے میں بہت سالوں تک اندر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ اندر جا کے پوچھو ان سے تو بولے کہ ہمارے پاس ضمانت کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ چھوٹا اماؤنٹ ہوتا ہے بٹ ان کے پاس بھرنا رہتا نہیں ہے، کچھ 2000-3000 کا اماؤنٹ بھی نہیں بھر سکتے، اس لیے چھوٹے جرم کے اندر بھی لمبے ٹائم تک اندر جیل میں ہوتے ہیں۔
حکومت نے حال ہی میں ایوان بالا میں ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ انڈیا کی 1387 جیلوں میں 82,000 سے زیادہ قیدی مسلمان ہیں، جن میں سے تقریباً 60,000 کے معاملے ابھی زیر سماعت ہیں۔ پروفیسر راگھون کا کہنا ہے کہ کمزور طبقے کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے وسائل بھی نہیں ہوتے ہیں، اس لیے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے۔
25% کیسز میں لیگل ایڈ ان کے پاس نہیں تھا، اور یہ بہت ہی ایک میٹر آف کنسرن بن جاتا ہے، کیونکہ لیگل ایڈ نہ ہونے کی وجہ سے ویکتی جیل میں لینگویش سڑنے کی جو کنڈیشن ہے کہ سالوں سال، مہینوں کے مہینوں وہ جیل میں پایا جا سکتا ہے، وہ ایک استھتی پیدا ہو سکتی ہے۔
ایک طالبہ رابعہ کا کہنا ہے کہ مسلمان بہت لاپرواہی برتتے ہیں۔
ہمارے مسلمان تعلیم کی طرف دھیان نہیں دیتے، بہت لاپرواہی برتتے ہیں۔ جو دین ان کے لیے اتارا گیا ہے، جس میں صحیح راستے بتائے گئے، اس راستے کو چھوڑ کر ہم بھٹک چکے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے، جب انسان بھٹک جائے گا تو پھر وہ کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کرتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ نہیں بھی کرتے ہیں لیکن وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہے تو کیا کرتے ہیں, یہاں تعصب بہت زیادہ ہے, اس کو ایسے لوگوں کو پھنسا بھی دیا جاتا ہے, ان پر کئی طرح کے بلیم ڈالے جاتے ہیں, کئی طرح کے الزامات لگا کر ان کو پھنسا دیا جاتا ہے تاکہ اس قوم کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے.
مہاراشٹر کے ہی ایک نوجوان منور یوسف کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو ہر قدم پر اپنی وفاداری کو ثابت کرنا پڑتا ہے.
یہاں ایک مسلمان کو نا ہر چیز پہ ہر قدم پہ پروو کرنا پڑتا ہے کہ از لائل, لیکن باقی قوموں کو یہ نہیں ہے. دے آر مطلب ویری فیو فریکشن آف پرسنٹیج, بٹ دے آر آلویز ٹریٹڈ, دے آر لائل ٹو دی کنٹری.
پروفیسر راگھون کا کہنا ہے کہ ان کی جانچ میں جہاں یہ پتا چلا کہ مذہبی اقلیت کے خلاف تعصب ہے, وہیں یہ بھی پتا چلا کہ ان کی معاشی حالت اتنی زیادہ خراب ہے کہ انہیں جرائم کی جانب بآسانی ڈھکیلا جا سکتا ہے. نوجوانوں میں عام تاثر یہ ہے کہ دہشت گردی کے الزام سے باعزت بری ہونے والے افراد کی باز آباد کاری کا کوئی نظام نہیں, صرف شک کی بنیاد پر ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. ملک بھر میں ایسے سینکڑوں افراد ہیں جو 10-10 سال بعد بے قصور ثابت ہوئے ہیں اور انہیں رہائی دی گئی ہے. اسی بابت ایک کمپنی میں کام کرنے والے نوجوان نظر الحسن کا کہنا ہے,
گورنمنٹ کا بھی کوئی پروگرام نہیں ہے ریہیبلیٹیشن کا, اس کے بعد یا پھر کوئی اور الٹرنیٹیو نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ جو بے قصور پکڑے جاتے ہیں نہ ان کو کوئی معاوضہ دیا جاتا ہے نہ ان کے واپس نئی زندگی شروع کرنے کے لیے کچھ وسائل پیدا کیے گئے ہیں اس کے لیے.
ماہرین کے مطابق ضرورت پولیس میں اقلیتوں کی نمائندگی بڑھانے کی ہے. ایک سرکاری رپورٹ کے مطابق سیکورٹی فورسز میں مسلمانوں کا تناسب صرف 4% ہے, جو کہ ان کے تناسب سے بہت کم ہے. مرزا عبدالباقی, بی بی سی نیوز, ممبئی.
نائی کی دکان سے چائے کی دکان تک بھارت کے نوجوان مسلمانوں کی بابت جیل کی یہ رپورٹ مرزا عبدالباقی کی تھی. بی بی سی نے اپنی نشریات میں شیم یا شرم کے عنوان سے نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ایسے واقعات کی تفصیل ہے جنہیں لوگ شرم سے تعبیر کرتے ہیں, شرم دلاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ تم ڈوب مرو وغیرہ وغیرہ, لیکن جن پہ بیتتی ہے وہ کبھی کبھی اپنی جان سے کھیل جاتے ہیں, انتہائی اقدامات کرتے ہیں. اردن سے تعلق رکھنے والی سما ایک اسکول ٹیچر تھیں. شیم اور شرم کی کہانی میں ان کی داستان سنیے. انہوں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ ان کا اپنا شوہر انہیں بلیک میل کرے گا, لیکن شادی کے چند ہفتوں بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں تو ہر جگہ خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. سنا کی کہانی نصر جہاں کی زبانی جو سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
جب ہماری ملاقات ہوئی وہ 50 کے پیٹے میں تھا اور میں تقریباً 40 کی. میں ایک ٹیچر تھی, اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن. میں نے ہمیشہ شادی سے انکار کیا کیونکہ مجھے اپنی آزادی بہت عزیز تھی. میں کسی مرد کے ہاتھوں کنٹرول نہیں ہونا چاہتی تھی. ہماری پبلک میں ملاقات ہوئی, ہم نے اکٹھے ڈنر کیا. مجھے لگا کہ یہ شخص عورتوں کی عزت کرتا ہے. اس نے مجھے قائل کر لیا کہ ہم دونوں کی سوچ ملتی جلتی ہے. سو ہماری شادی ہو گئی بالکل ویسے جیسے دوسری لڑکیاں کرتی ہیں. شادی, بڑی سی دعوت, سب کچھ ہوا. میں خوش تھی لیکن مجھے اپنے اندر کہیں خوف محسوس ہو رہا تھا. جیسے ہی ہم اپنے گھر واپس پہنچے اور جو ہی دروازہ بند ہوا مجھے انکشاف ہوا کہ میں نے تو بالکل ایک اجنبی شخص سے شادی کر لی ہے. وہ بےہودہ تھا, اس کے لیے میں صرف ایک کھلونا تھی. مجھے اپنے گھر والوں کے پاس جانے کے خیال سے خوف آ رہا تھا. لوگ سمجھیں گے کہ میں ہی ناپاک تھی, اسی لیے اس شخص نے مجھے گھر بھیج دیا. یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں گزارا کروں گی. شروع میں تو ہر کام مشکل ہوتا ہے, شاید یہ بدل جائے.
شادی کے 2 ہفتے بعد سما کا شوہر ملک سے باہر چلا گیا. سما کو ایک روز کے بعد ایک ٹیلی فون کال آئی.
اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا. مجھے اپنے والد سے ورثے میں بہت جائیداد ملی, کچھ زمین تھی, کچھ بینک بیلنس. میں اس کے ساتھ اس یقین کے ساتھ رہ رہی تھی کہ وہ میرا خاوند ہے, وہ میری حفاظت کرے گا. لیکن اب مجھے معلوم ہوا کہ گھر میں ہر جگہ خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے. میں جہاں بھی جاتی تھی, کچن میں, باتھ روم میں, بیڈ روم میں, ہر جگہ کیمرے لگے تھے جو میری ہر حرکت ریکارڈ کر رہے تھے. جو ویڈیو مجھے موصول ہوئی اس میں مجھے بالکل برہنہ اپنے خاوند کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ وہ تمام وقت ریکارڈنگ کرتا رہا تھا. یہ تمہاری تصاویر ہیں, اب تمہیں اپنی عزت خرید کر واپس لینی ہوگی.
سما نے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ایک مشکل شخص تھا.
मैं कुछ दोस्तों के साथ थी जब उनको मेरी वीडियो फिल्में मिली। उसने मुझे पैसों की बंदोबस्त का वक्त भी नहीं दिया। मैं उनके साथ हिजाब पहने बैठी हुई थी। ये कैसे मुमकिन था कि वो मुझे बरहना देख रहे थे? मैंने देखकर चीखना शुरू कर दिया। मेरी नौकरी चली गई क्योंकि ये तस्वीरें मेरे सब साथियों तक पहुंची। मैं उधर नहीं रुक सकती थी, सो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद आज तक मुझे नौकरी नहीं मिली, हालांकि मैं हर अच्छे काम के लिए क्वालिफाइड हूँ। मेरे दोस्तों और घर वालों ने मेरा साथ दिया। मैंने उनकी शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए खुदकुशी का भी सोचा, लेकिन अब भी मुझ पर खौफदारी रहता है। मैं रातों को खौफ से जागती रहती हूँ कि कहीं मेरी वीडियो इंटरनेट पर तो नहीं। मैं गूगल में अपना नाम समा और सेक्स लव सर्च करती हूँ, ये जानने के लिए कि मेरी वीडियो शेयर तो नहीं की गई। मैं बहुत सी वेबसाइटें देखती हूँ और कहती हूँ, खुदा का शुक्र है मेरा स्कैंडल पूरी दुनिया के सामने नहीं फैला।
उर्दुन से ताल्लुक रखने वाली स्कूल टीचर समा की थी ये कहानी। सीरीज है शेम या शर्म, और अब 2500 साल पुराने एक हनुदशुदा मगरमच्छ का किस्सा कि जिसमें से मजीद हनुदशुदा मगरमच्छ निकले। बीबीसी ऑनलाइन की रिपोर्ट, आरिफ शमीम की जबानी।
3 मीटर लंबा हनुदशुदा मगरमच्छ 1828 से नैदरलैंड्स के शहर लाइडन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एंटीक्स में मौजूद है और मिस्री गैलरी में नमाइश के लिए रखा गया है। एक वेबसाइट के मुताबिक 1990 में किए जाने वाले स्कैन से मालूम हुआ था कि असल में ये 2 लिपटे हुए मगरमच्छ थे, लेकिन इस वक्त ये नहीं मालूम हो सका था कि इसमें कम से कम 47 छोटे मगरमच्छ भी मौजूद हैं। ये उस वक्त मालूम हुआ जब स्वीडन की टेक्नोलॉजी कंपनी इंटरस्पेक्ट्रल ने इसका 3D CT स्कैन किया। क्यूरेटर डॉक्टर लारा वाइस का कहना है कि पुराने स्कैन में आप सही तरह से नहीं देख सकते थे कि दीगर मगरमच्छ भी इसके अंदर मौजूद हैं, और हमें उसकी उम्मीद भी नहीं थी। म्यूजियम ने इसे एक गैर मामूली दरियाफ्त करार दिया है और कहा है कि छोटे और बड़े मगरमच्छों के हनूद से मौत के बाद जिंदगी के कदीम मिस्री अकायद झलकते हैं। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम के साइंसदानों को 2015 में यह मालूम हुआ था कि एक बड़े हनुदशुदा मगरमच्छ की पुश्त के साथ 20 नौजायदा मगरमच्छ जुड़े हुए हैं। ये दरियाफ्त भी सीटी स्कैन करने से ही हुई थी।
हनुदशुदा मगरमच्छ, बीबीसी ऑनलाइन की कहानी आपने आरिफ शमीम से सुनी। दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ हिमालय या माउंट एवरेस्ट को सर करने वाले 42 साल की उम्र के पाकिस्तानी कोह पैमा हसन सतपारा आज रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। वो खून के कैंसर समेत मुतअद्दिद बीमारियों में मुबतला थे। उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र इस्लामाबाद से नामा निगार अब्दुल्ला फारूकी की रिपोर्ट में है, जो हसन सतपारा के इंटरव्यू से शुरू होती है जो उन्होंने कुछ अरसा कबल बीबीसी को दिया था।
मेरा नाम हसन सतपारा है सर, मेरा ताल्लुक सतपारा से है। तो पूरा मेरा फैमिली जो है कोफुमाई के शोबे से ताल्लुक़ है। तो मेरा भी यही, मैंने भी इरादा किया कि कोफुमाई के शोबे की तरफ मैंने रुख किया। तो मैं जो
ये आवाज़ अब खामोश हो गई है। माउंट एवरेस्ट समेत 8000 फिट की दुनिया भर में 6 मुख्तलिफ चोटियाँ सर करने वाले हसन सतपारा पहले पाकिस्तानी कोह पैमा थे। अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से उन्होंने कोह पैमाई के सामान की दुकान खोली थी। हसन सतपारा का ताल्लुक स्कर्दू से कुछ फासले पर वाक़े सतपारा गांव से था और उन्होंने कोह पैमाई का आगाज़ 1994 में किया था और सन 1999 से पेशा वाराना कोह पैमाई शुरू की थी। फिर नांगा पर्बत, K2, गेशरब्रूम 1 और 2 और ब्रॉड पीक बुलंदियों का सफ़र जारी रहा। पाकिस्तान में कोह पैमाई के इदारे अल्पाइन क्लब के करार हैदरी ने बताया कि उनके इलाज के लिए पाकिस्तानी फौज और पंजाब हुकूमत ने तावन किया था।
मशहूर क्लाइंबर थे, दुनिया में इनका एक नाम था, और इन्होंने पाकिस्तान में बहुत ही अर्ली एज में 16 साल की उम्र में माउंटेनियरिंग शुरू की और आज ये 42 साल की उम्र में वफात पा गए।
हसन सतपारा कोपैमा थे, 42 साल की उम्र में दुनिया से कूच कर गए। रिपोर्ट अब्दुल्ला फारूकी की थी और इसी पर सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। इसकी एडिटर थी अंबर शमसी, प्रोड्यूसर सलीम काजी, स्टूडियो मैनेजर, माफ़ कीजिएगा, एडिटर थी अंबर खैरी, स्टूडियो मैनेजर थे इस्लामाबाद से आमिर सिद्दीक, लंदन से डंकन हैनन। तो मैं इजाज़त चाहूँगा आखिर में ख़ास ख़ास ख़बरों का खुलासा आबिद हुसैन की ज़बानी।
انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ کے مطابق میانمار میں اقلیتی روہنگیا روہ مسلمانوں کے 1200 گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ رکھائن ریاست میں میانمار کی فوج نے اس کی تردید کی ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مسجد باقر العلوم میں خودکش حملے سے 27 لوگ ہلاک ہو گئے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ فرانس کے سابق صدر نکولس سرکوزی صدارتی امیدوار کی ریس سے باہر ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا کی مرکزی اپوزیشن پارٹیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مشکلات میں گھری ہوئی صدر پاک گنہے کے خلاف مواخذے کی مہم شروع کریں گے۔ یوکرین کی عوام روس نواز سابق صدر وکٹر یانوکووچ کی معزولی کے 3 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہے ہیں۔ نائجیریا کے 2 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو حکومتی اسکیم کے تحت ملازمتیں دے دی گئی ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔